رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر اور اشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعظم المعجزات میں سے اسرا، سیر معراج اور سفر معراج، شرعی تعلیم کے اندر اور اسلامی تعلیمات کی معلومات کے حوالے سے ایک بہت بڑا موضوع ہے. آج کے جمعے کو ہم نے ان چند بابرکت فضائل اور اس سے ملنے والی اس امت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ و طفیل اور آپ کی وساطت و مناسبت سے اس امت کو جناب باری تعالی اللہ رب العالمین عز اسمہ کی جانب سے جو انعامات اور جو فضائل ملے ہیں کچھ اس کو ذکر کرنے کا شرف پائیں گے، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اسلام کی، دین مصطفیٰ کی اور اللہ کی جانب سے آنے والی عنایات کی قدر میں اضافہ ہو اور ہمارے پائے طریق اور ہمارے پائے تعلیم کو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے استقامت عطا فرمائے. گزشتہ شب، اس سے پہلے شب اجتماعات کثرت کے ساتھ ہو رہے ہیں اور اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ رب العالمین نے جو آپ کو بابرکت، روشن اور بلند جو بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، ان شانوں میں بڑی شانوں میں ایک بہت بڑی شان آپ کا سیر معراج ہے. قرآن کریم فرقان حمید نے اس چیز کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، جس کا ذکر ہم نے گزشتہ رات بھی کچھ کرنے کا شرف حاصل کیا. معراج شریف ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا امتیازی مقام ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی خصوصیت ہے کہ جو عام فرد بشر تو کجا، اجل انبیاء کو بھی اس شرف کا ایک درجہ حاصل نہ ہوا جو اللہ رب العالمین نے تنہا جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات عطا فرمایا. بخاری شریف میرے سامنے موجود ہے اور بخاری شریف کی کتاب الصلات کی یہ پہلی حدیث ہے جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے استاد حضرت یحییٰ بن بکیر سے اس حدیث پاک کو لا رہے ہیں. ورنہ تو قرآن مجید کے اندر میں نے عرض کیا قرآن کریم میں تو ایک بات بھی کہیں پر اگر آ جائے تو وہ اس کی صداقت کا ایک روشن نشان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے اور سچی کتاب کے اندر آ گیا ہے۔ قرآن کریم میں ایک بات اگر واضح طور پر بھی نہ آئے، صرف اشارے میں آ جائے، تو وہ بھی اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی اہمیت صداقت کا نشان بن جاتی ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ، جس کا جاننا اپنی عقیدت، اپنی محبت اور ایمان کو جلا دینے کے لیے امت کا ایک بہت بڑا وظیفہ ہے، سفر معراج، اور یہ ہماری اخلاقی، ایمانی اور اسلامی تربیتوں میں ایک اعلیٰ تربیت ہے، جو سفر معراج کو سننے سنانے سے ہمارے اندر یہ فکر بپا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس کو ذکر کیا جاتا ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں اور کوئی مذاق نہیں، کوئی لطیفہ نہیں، کوئی گپ شپ نہیں، بلکہ یہ حقیقت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی کا ذکر، کسی واقعے کا ذکر، کسی حالات کا ذکر اگر اشارہ کر کے بھی قرآن کریم گزر جائے تو وہ بہت بڑی صداقت ہوتا ہے، وہ بہت بڑا نشان ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اس کا اشارہ آ گیا، یعنی صرف اشارہ، ذکر نہیں کیا گیا، نام نہیں لیا گیا، کسی واقعے کے ذکر کو پڑھتے ہوئے اس کا اشارہ مل بھی جائے تو وہ ایک بہت بڑی اہمیت اور تاریخ کی ایک بہت بڑی حقیقت، اور ہمارے لیے ہدایت حاصل کرنے کے لیے کہ قرآن نے اس کا اشارہ کیا تو اس طرف چلیں اور دیکھیں کہ اس میں ضرور ہمارے لیے ہدایت اور اللہ رب العالمین کے دین کی تفہیم کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوگا۔ تو جب میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر اگر کوئی ایک خاص واقعے کے ضمن میں دور کا اشارہ بھی کر دیا جائے تو وہ چیز ہماری تعلیم کے حوالے سے اور ہمارے ایمان کے حوالے سے اور ہماری سوچ و بچار کے حوالے سے اور ہمارے قبول کرنے کے حوالے سے اس قدر لازم و ضروری ہوتی ہے۔ تو معراج شریف کو اللہ رب العالمین نے اشاروں میں ذکر نہیں کیا، نہ دلالت میں ذکر کیا، نہ اقتضاء میں ذکر کیا، بلکہ یوں سمجھیے کہ قرآن کے اسلوب بیان کے چاروں طرز کو اختیار کرتے ہوئے، عبارت، اشارہ، اقتضاء اور دلالت، ان تمام کو اشارہ کرتے ہوئے صرف عبارتاً 22 سے 24 جگہ پر قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ واقعہ معراج کو ذکر کیا۔ تو اس تمہید کے ساتھ میں جس طرح گزشتہ رات بھی عرض کر رہا تھا کہ سورہ نجم، النجم 27 پارے کے اندر ایک سورت ہے، سورۃ النجم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ یہ سورت مبارکہ جو ہے اس کی کنٹینیو مسلسل بغیر کسی انقطاع کے کہ ایک بات کر دی گئی، ایک آیت میں بات کر دی گئی، پھر ایک آیت کسی اور سبجیکٹ کی آ گئی، پھر ایک آیت میں بات کر دی گئی، جو قرآن کا اسلوب ہوتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ ون نجم سے سرکار کی معراج کو اللہ نے ذکر کیا اور کنٹینیو تسلسل کے ساتھ اپنے مطالعے میں رکھیں اس بات کو۔ 27 پارے میں سورہ نجم کی، سورہ نجم کی پہلی آیت سے لے کے مسلسل 18 آیتیں ایک ساتھ اس بارے میں اتری، 18 آیت۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن میں کسی خاص موضوع پر آیت نہ بھی اترے، کسی اور مقصد کے لیے اترے، لیکن اس میں ایک اشارہ مل جائے کسی بات کا تو وہ بات اتنی اہمیت رکھتی ہے۔ تو اللہ کی سچی اور پاکیزہ کتاب کے اندر سفر معراج، سیر معراج، مشاہدہ معراج اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطالعاتی سفر کو اللہ رب العالمین نے ایک نہیں، توجہ کیجیے اس بات پر، اس کی اہمیت پر، قرآن سے محبت کرنے والے ہم ہیں، قرآن پر یقین کرنے والے ہیں الحمدللہ، کہ سورہ نجم کی ایک نہیں 18 آیتیں صرف ایک ساتھ 27 پارے میں اتری ہیں۔ ایک سورہ بنی اسرائیل میں اگر آپ دیکھیں تو 2 سے 3 جگہ پر معراج شریف کو باقاعدہ ذکر کیا گیا، سب سے مشہور آیت جو 15 پارہ شروع ہوتا ہے اور سورہ بنی اسرائیل شروع ہوتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير۔ اسی طرح خیر رات کو بھی ہم نے ایک آیت پاک پر ذکر کیا تھا، اس پر چند باتیں عرض کر کے جو موجودہ موضوع ہے، کیونکہ کچھ دوستوں کو نہ جانے کیوں یہ تشویش ہو جاتی ہے اور وہ ان دنوں کے اندر کوئی کلپس یا کوئی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی آرٹیکل ڈال دیتے ہیں جو ایسا ہوتا ہے، جس کی مثال ایسی کہ کباب تو ہے اور مشہور ہی ہے کھانے پینے کی دنیا کے اندر، کہ ہرن کے گوشت کا جو کباب ہے وہ کباب کی دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے. جو ذائقہ رکھتے ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں, لیکن اس پر اگر چونٹیاں چڑھ جائے اور اتنی چونٹیاں ہوں کہ اس کی سطح خراب ہو جائے یا اس کی سطح نظر ہی نہ آئے, تو کھانا تو یہی ہے, کباب ہی ہے, لیکن اس پر چونٹیاں چڑھی ہے تو آپ اس کو کیسے کھائیں گے؟ تو سفر معراج کی اہمیت جو انتہائی روشن اور انتہائی اعلیٰ, انتہائی ضروری تعلیمی اعتبار سے, تفہیمی اعتبار سے, ہمارے ایمان و اخلاق کے اعتبار سے ضروری ہے, لیکن اس پر شک کے ایسے جالے ڈال دیے جائیں اور پھر آرٹیکل چھوڑ دیا جائے کہ ہم بھی معراج کے ماننے والے ہیں, تو میں نے کہا خاک کیا آپ نے, آپ نے تو وہ کیا جو ابو جہل نے نہیں کیا تھا. مثلاً دیکھیں خام خا کا پروپیگنڈا, 27 کو تو معراج نہیں ہوئی تھی. میں نے کہا آج 27 نہیں, ہم معراج کا بیان کر رہے ہیں. یہ کوئی سوال ہے؟ غلط کہتے ہیں, 27 کو ہی ہوئی تھی, محدثین نے لکھا. علامہ عینی کی شرح اٹھا کر دیکھیں آپ, عمدۃ القاری شرح بخاری, اس میں لکھا امام علامہ عینی رحمہ اللہ نے, جو 500-600 سال سے اہل سنت کے نزدیک معتبر تفسیر ہے, انہوں نے فرمایا کہ کئی اقوال ہیں, ان اقوال میں ایک مختار قول 27 بھی ہے. اگر نہ بھی ہو تو بات حضور کے سفر معراج کی ہے اور آپ لوگوں کو ادھر چکر کھلوا رہے ہیں. چراغا کیوں کر دیا؟ آپ نہ کریں. مسجد کیوں سجائی؟ نہ چلائیں. 27 کو تو نہیں ہوئی, آپ جب کر لیں. کہا وہ تو ربی الاول کو ہوئی تھی. میں نے کہا آپ ربی الاول میں کر لیں, اور اگر ربی الاول میں بھی ہوئی تھی, ذرا میری گفتگو مجھے کرنے دیجیے, اگر ربی الاول میں بھی ہوئی تھی تو اگر آج مشہور ہے مسلمانوں کے اندر, تو آپ کہہ دیجئے جمعے کے دن کہ دیکھیے بقول آپ کے, اگر آپ کا یہ نظریہ ہے اور غلط ہے کہ رجب میں نہیں ہوئی تھی لیکن لوگوں میں مشہور ہے کہ رجب میں ہوئی تھی, تو چلو بات تو حضور کی عظمت و شان کی ہے اور نوجوان اور امت کا ذہن حضور کے مقام اور تعلیم کو لینے کے لیے ہے, تو میں یہ تو نہیں مانتا کہ رجب میں ہوئی تھی, لیکن اگر لوگوں کا ذہن بن گیا ہے لیکن قرآن میں آیا, تو چلو آج پھر دوبارہ پڑھ لیتے. یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا تھا. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کے تعصب, اگر کچھ لوگوں نے جہاد کا شکل بگاڑ کر اسے کسی اور رخ پر بدل دیا, تو میں اسے اپنے نظریے سے عرض کر رہا ہوں اپنے نام سے کہ میں اسے جہاد نہیں سمجھتا شریف. جن لوگوں نے جہاد کو فساد کا رنگ دیا, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ممبر پر جہاد کی آیتیں پڑھنا چھوڑ دوں, جہاد کا ذکر کرنا چھوڑ دوں؟ جہاد تو ایمان تو میرا فرض ہے اور وہ تو قیامت تک جاری رہے گا. مومن جہاد کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ تو اگر ایک چیز کا استعمال کہیں پر غلط اگر ہوا تو اس کا یہ مقصد ہے کہ اس ٹاپک کو چھوڑ دیں؟ تو ایسا نہیں. پہلی بات ہے کہ معراج کے استعمال کہیں غلط نہیں ہوا. یہ میں ایک مثال صرف آپ کو دے رہا تھا, اس سے یہ مسئلہ نہ خاص کیجیے گا کہ معراج شریف کے اجتماعات وغیرہ, معراج شریف کے اجتماعات وغیرہ کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے. اتنی کیوں پریشانی ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ جو قرآن کی یہ 22-24 آیات ہیں اور صحیح احادیث ہیں, اس کو بیٹھ کر ایک دفعہ اس کا مطالعہ کر لیا جائے اور دیکھ لیا جائے کہ قرآن کے اندر ایک بات صرف اشارے میں آ جائے میرے بھائیوں, تو وہ اتنی اہمیت رکھتی ہے. تو جہاں 24 جگہ پر ڈسکس اس کو خاص طور پر کیا گیا ہے, تو آخر ایسا ہے کیا؟ اس میں بخاری شریف کی حدیث کو دیکھ لیا جائے اور اس کے ذریعے ہم اپنے تعلق کو اسلام سے اور مضبوط کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور مضبوط کریں, اور اس سفر کے ذریعے جو حضور کا مقام ہمیں بتایا جا رہا ہے اس کو قبول کر کے ہم ادب میں اور بڑھیں, اطاعت میں اور بڑھیں, تعلیم میں اور بڑھیں, اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو امت کے لیے لائے ہیں, اس کی جو اہمیت ہے, اس کی جو قدر ہے, اس کو سمجھ کر ہم اللہ کی عبادات اور جو جو تحفے اللہ رب العالمین نے آج کی شب آپ کی امت کو دے کر اور آپ کی امت کے درجے کو ساری امتوں سے اونچا کیا ہے, تو شکریہ بھی ادا کریں, اور اس شکر کا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے رب کریم کا ذکر بھی کریں, اور جو عبادات اور جو احکام اس نے ہم پر فرض کیے ہیں اس کی ہم پابندی کریں, اور کوئی بھی کام کیا جاتا ہے وہ جذبے اور حوصلے کے بغیر نہیں کیا جاتا. تو معراج کا سفر جو ہے, سیر, یہ امت کو فضائل کا ایسا حوصلہ دیتا ہے کہ بندہ کہے کہ یار میرے رب نے مجھے اتنا نوازا اپنے نبی کے ذریعے, اور میں فجر میں بستر میں ایسی پڑا ہوا ہوں. تو یہ حوصلہ بندے کو فضائل کا ملتا ہے جس سے وہ عبادت کی طرف آتا ہے. یہ اس کا مقصد ہے. قرآن کریم نے ایک بات ذکر کیا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں, جس کا ایک میں نے رنگ کل رات بھی ذکر کیا کہ وما جعلنا الرؤیا التی اریناک, الا فتنه للناس. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 ہے, 60. اللہ فرما رہا وما اریناک وما جعلنا الرؤیا, اے حبیب ہم نے جو آپ کو عجائبات دکھائے. سارے مفسرین کہتے ہیں یہ آیت معراج کے متعلق. وما جعلنا الرؤیا, اور ہم نے رؤیا خواب کو کہتے ہیں, لیکن ہر خواب کی تعبیری شکل دوسری ہے. ایک تو وہ جو نیند میں دیکھتے ہیں. نیند میں خواب اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس کا ظاہری ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہوتا. بندہ ہوا میں اڑ رہا ہے, یہ ظاہر میں ممکن ہے, لیکن خواب میں اڑتے رہتے ہیں. ایک نے کہا جناب میں نے آج بڑا جی خواب دیکھا کہ میں ہوا میں اڑ رہا تھا. انہوں نے کہا آپ آج اڑ رہے ہیں, میں تو روزانہ اڑتا ہوں. تو کوئی تعجب کی بات نہیں. تو اس کو کہتے ہیں رؤیا. اللہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو رؤیا سے ذکر کیا. اس کی مراد مفسر نے لکھا کہ یہ حضور نے خواب میں نہیں دیکھا تھا, بلکہ جو کمالات اور جو ترقی بندہ اپنے لیے غیر اختیاری طور پر خواب میں نہیں دیکھ سکتا, اللہ رب العالمین نے فزیکل طور پر اس سے بڑی ترقی حضور کو باقاعدہ طور پر ظاہر میں عطا فرمائی. اس لیے اس کو رؤیا سے تعبیر کیا گیا. اس میں جملہ اگر کہہ دوں توجہ کرنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی, جب آقا کریم پیدا ہوئے تھے, تو جامع مستدرک کے اندر امام حاکم نے یہ صحیح حدیث نقل کی ہے بخاری مسلم کی شرط پر, جس کو حضرت امام ذہبی نے تصحیح بھی کی. اور ہمارے علماء نے یہ کہا, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, کہ امام حاکم اگر کسی حدیث کو صحیح کہیں تو اس کا اعتبار ہم نہیں کرتے. چند وجہ ہیں اس کے اندر علمی, لیکن پھر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ جو استاذ ہیں ہمارے تمام کے حدیثوں کے اندر, وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب بستان المحدثین کے اندر کہ لیکن اگر امام حاکم کی حدیث کی کتاب مستدرک کے اوپر جو حاشیہ, جو شرح اور جو اس کی وضاحت کہ اس سند کیا ہے, سند کی حیثیت کیا ہے, اس کی کیا یہ رتبہ رکھتی ہے, اس پر جو حاشیہ چڑھایا ہے حضرت شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ نے, وہ اتنے بڑے محقق اور تنقیح اور جھاڑ کر چھانٹ کر ایک چیز کو دیکھنے والے ہیں, وہ اگر کسی روایت کے بارے میں جو قول کریں گے کہ یہ من گھڑت ہے, یہ کمزور ہے, یہ صحیح ہے, تو اہل سنت اس کا اعتبار کرتے ہیں. تو میں جو روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو امام ذہبی نے مستدرک کی حدیث پر یہ فرمایا تھا کہ ہذا حدیث صحیح ہوں, کہ حاکم صحیح کہہ رہے ہیں, یہ حدیث سند کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے اور قبول کی جائے گی. اور اس میں یہ الفاظ تھے کہ سیدہ آمینہ نے یہ جملہ کہا تھا جس کو حضور نے حکایت کیا صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں انا دعوت ابراہیم, میں ابراہیم کی دعا ہوں, وہ بشارت عیسیٰ, میں عیسیٰ کی بشارت ہوں, وہ رؤیا امی آمنہ, دیکھے رؤیا وہاں پر بھی آیا تھا, میں اپنی ماں کا خواب ہوں. اور یہاں پر بھی قرآن یہ کہہ رہا ہے وما جعلنا رؤیا, تو وہاں پر بھی محدثی نے لکھا کہ سیدہ آمنہ نے سرکار کی ولادت کے وقت جو عجائبات, جو قیمتی اور نادر اور ایسی عجیب معلومات دیکھی تھی کہ اتنی ترقی بندہ خواب میں نہیں دیکھ سکتا, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا تعبیر کیا؟ فرمایا میں ابراہیم کی دعا, میں عیسیٰ کی بشارت علیہ السلام, ورؤیا امی آمنہ, اور میں اپنی ماں کی طرف آنے والا ایسا کرامتی اور ایسی عظمتوں کے ساتھ میں آیا کہ وہ میری ماں کا خواب تھا. خواب بمانا یعنی جاگتے میں دیکھنے, جاگتے میں بھی عجیب و غریب. آپ بھی اگر جاگتے میں کوئی عجیب و چہری قریب چیز دیکھیں تو دوسرے سے شیئر کرتے ہیں, یار میں نے آج خواب دیکھا. کہا تم تو جاگ رہے ہو؟ کہا ہاں جاگ تو رہا ہوں, لیکن میں نے ایسی چیز دیکھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں. تو عربی زبان کے اندر اس تعبیر کو اس طرح لیا جاتا ہے. تو اہل زبان کے حوالے سے بات کروں تو قرآن نے سفر معراج سے متعلق ایک بات کی ہے, فرمایا وما جعلنا رؤیا. اب ترجمہ اس کا یہ بنا کہ حبیب جو ہم نے عجیب عجائبات بتائے, یعنی آپ کا بدن آسمانوں پر جا رہا ہے, یہ ممکن ہے کسی کے لیے؟ بدن زمین سے آسمان کی طرف گیا, سدرت المنتہا کراس کیا بغیر سواری کے حضور گئے, اور یہاں سے جو سواری مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جا رہی ہے وہ براق ہے, براق جس کو حضور نے فرمایا کہ وہ خچر سے تھوڑی چھوٹی اور سائز میں حمار سے تھوڑی بڑی, وہ سائز کی سواری ہے, اس پر حضور بیٹھے ہیں اور وہ براق ہے. براق برق سے مبالغہ ہے, یعنی لائٹ سے زیادہ اس کی طاقت ہے, جبکہ لائٹ کو فزکس یہ کہتی ہے کہ لائٹ سیکنڈ کے اندر 200,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے. تو جب لائٹ کا ایک ادنا ذرہ 2,00,000 کلومیٹر کو ایک سیکنڈ میں طے کرتا ہے, تو حضور جس سواری پر بیٹھے تھے وہ براق تھا. تو آپ ذرا سوچیں اتنی تیز رفتاری پر بندہ بیٹھ کے سکتا ہے؟ سواری اگر تیز ہو بندہ بیٹھے تو اڑ جائے اس پر. سیٹ بیلٹ باندھیں آپ, ونڈ اسکرین لگائیں, ونڈ اسکرین کو ذرا چیک کریں. میں ایک دفعہ ناروے سے آ رہا تھا تو اوسلو ایئرپورٹ پر ہماری فلائٹ ڈیلے ہو گئی. ہم نے ان سے پوچھا بھائی کیوں ڈیلے, تو پہلے نہیں بتا رہے تھے کیونکہ پی آئی ڈائریکٹ آتا تھا. تو ہم نے تو جب بہت زیادہ پیسنجر جس طرح بحث و مباحثہ کرتے ہیں, ہم نے کہا جی سردی یہاں پر جو ہے کہ -52 چل رہی ہے اور ہم نے تو جانا ہے کراچی جلدی کرو. انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اڑا نہیں سکتے, جہاز بڑا خطرہ ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا واپسی میں آتے ہوئے جو پلین کی ونڈ اسکرین ہے سامنے کی, اس میں کریک آ گیا. یہ اڑ تو جائے گا جہاز, لیکن سمت مخالف سے چلنے والی سرد ہواؤں کا دباؤ اتنا ہے کہ یہ اس کی جو کانچ ہے وہ برداشت نہیں کر پائے گی, اور اگر یہ بلاسٹ ہو گئی تو سامنے کی ہوا اندر آئے گی اور جہاز گر جائے گا. تو دو دن انہوں نے وقت. تو میں صرف یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ تیز رفتار چیزوں کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے, محفوظ کیا جاتا ہے تاکہ اندر کی سواری محفوظ رہے. اور سرکار ایروپلین پر نہیں تھے, بجلی پر نہیں تھے, وہ راک پر تھے. یہ بخاری شریف پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے, مذاق نہیں کر رہا ہوں. بعض لوگ سوشل میڈیا تو بڑی ارزاں ہو گیا ہے, بعض لوگ ہر قسم کے پگڑی باندھ کر معراج کے خلاف سازش کے لیے مجھے ویڈیو بھیجے گی کہ بیٹھ کر وہ جہلم سے کوئی بکواس کر رہا ہے. تو کیا بکواس کر رہا ہے کہ یہ گپ شپ تھا, یہ تھا وہ. میں نے کہا گپ شپ ہے, یہ 24 آیتوں میں گپ شپ آیا ہے, یہ صحیح حدیث میں گپ شپ آیا ہے. واقعی میں حضور نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے کا فتنہ ایسا ہوگا کہ ہر بندہ قرآن بغل کے نیچے لے کر بیٹھا ہوگا. ہم اس بات کو تحریس نعمت کے لیے بتا رہے ہیں کہ ہم ذکر کر رہے ہیں, لیکن اللہ کا کرم ہے وہ باتیں ذکر کر رہے ہیں جو 14 صدیوں سے تمام لوگوں نے ذکر کی تھی. اس میں ہمارا کوئی شرف نہیں ہے. توجہ کیجیے آپ. تو اب آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے اسے خواب فرمایا, وما جعلنا رؤیا حبیب, ہم نے تجھے ایسے عجیب نظارے کرائے کہ آپ کا بدن براق پر ہے اور اتنی تیز سواری جو بجلی سے زیادہ تیز ہے. اگر ہم صرف 140 کی اسپیڈ میں اپنی گاڑی کی ونڈ اسکرین کو ہٹا دیں تو ہم گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے, اور زیادہ اسپیڈ ہو جائے تو یہ نہیں کہ آگے سے اڑ کر ہم پیچھے چلے جائیں. تو حضور تو براق پر بیٹھے, اور براق جب اڑتا ہے تو سرکار کا روب اس پر اتنا ہے, اور سواری کا روب حضور پر نہیں آتا. اور حضور اتنی تیز سواری پر بیٹھے ہیں لیکن امام کا شملہ بھی نہیں ہلتا ہے. اس کو اللہ نے فرمایا, وما جعلنا الرؤیا حبیب, کیسے عجائب بات ہم نے تیرے ساتھ کرائے اور دکھائے. ارینا کا, جو ہم نے تجھے دکھائے, یہ سب سے ہضم نہیں ہوں گے. الا فتنتن للناس, حبیب یہ لوگوں کے لیے آزمائش بنے گا. ہم اس کے ذریعے لوگوں کو آزمائیں گے, یہ لوگوں کے لیے فتنہ بنے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. فرمایا اس لیے تو کرایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس کے ذریعے تم ہم اپنی قدرت کا تم سے امتحان لیں گے. اور دیکھیے کہ ایک طرف ابو جہل 100 میں سے 0 سے بھی نیچے جا کر فیل ہو گیا, اور ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق ہے جو اپنی سابقہ تیاری کی وجہ سے بالکل اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو گیا. اور جب ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق سے یہ کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم اس بات کو مان لو گے کہ ایک فرد بشر انسان اتنی تیز سواری پر چلا جائے, اور جو بیت المقدس 2 مہینہ بندہ تیز سواریوں پر پہنچتا ہے وہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے گئے اور آ جائے, تو یہ ماننے کی بات ہے. حضرت ابوبکر اس پر سبحان اللہ کہنے کے ساتھ مضمون کو سمجھنا, بات کو سمجھنا. تو پوچھا کہ کیا یہ کوئی کر سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یہ کون کہتا ہے؟ تو کہا یہ تمہارے صاحب کہتے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اصدقوا بخبر السماء کل غدوت و روحا. کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں تم مجھے؟ میں تو صبح شام ان کی زبان سے اس کی بڑی باتیں آسمانوں کی سنتا ہوں. وَأُصَدِّقُهُ مَا أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ. یہ تو تو بات کر رہا ہے, میں تو اس سے اونچی باتیں جب میرے نبی کرتے ہیں تو میں سب کی تصدیق کرتا چلا جاتا. تو یہ فتنہ بنا, یہ آزمائش بنا. ایک جواب اس کا یہ کہ فتنہ اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ خواب میں نہیں تھا. اگر یہ خواب ہوتا تو پھر فتنہ کیسے بنتا, آزمائش کیسے بنتا؟ ایک بندہ مجمع میں آ کر کہے کہ رات کو میں بغیر جہاز کے ہوا میں اڑا اور اسلام آباد پہنچ گیا, تو 4 بندے اس سے مل کے جھگڑا کریں گے؟
جو جھگڑا کریں گے لوگ کہیں گے آپ عقل مند نہیں جائیں یہاں پہ، آپ اس سے جھگڑا کر رہے ہیں، یہ تو خواب کی بات کر رہا ہے. لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میں خود خواب میں نہیں، جاگتے ہوئے یہاں سے اڑا اور وہاں پہنچ گیا، تو چار نہیں 4,000 آدمی کھڑے ہو جائیں گے کیا بات کر رہا ہے. تو یہ جو اللہ رب العالمین نے سفر معراج کو فتنہ اور آزمائش قرار دیا، اس کی دلیل یہ تھی کہ لوگوں کے لیے آزمائش اس لیے بنا کہ اس کا ظاہر میں ہونا ممکن نہ تھا اور یہ خواب نہ تھا، یہ ہوا ظاہر میں ہے، تو ایسا ہونا ظاہر میں ممکن نہیں تھا، اس لیے لوگوں کی عقل سے ورا تھا، تو یہ آزمائش بنا. اگر یہ خواب ہوتا تو یہ فتنہ اور آزمائش کیسے بنتا؟ تو یہ بات سر سید صاحب غلام پرویز صاحب کو سمجھ لینی چاہیے تھی، تو وہ اپنا ایمان خراب نہ کرتے اس بات کی طرف کہ بھائی قرآن اس کو فتنہ فرما رہا ہے کہ یہ تو آزمائش ہے. اب آئیے صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں، بلکہ مسلم شریف کی طرف چلتا ہوں، وقت ہمارا اختتام کی طرف ہے. بخاری شریف کتاب الصلات میں حضرت ابو ذر غفاری سے ایک حدیث دی امام بخاری نے، پہلی اس میں ایک جملہ ہے کہ سرکار کہتے ہیں میں اتنا اوپر گیا کہ حتی زہر تو لیے مستوا، مجھے اونچائی کی ایک سطح ملی، اور وہ اونچائی کی سطح وہ تھی، بخاری شریف میں ہے، پہلی حدیث میں ہے، اور میں اس وقت متن کو میں نے پوشیدہ کیا، وقت مختصر ہے. سرکار فرماتے اسماء فی الشریف الاقلام، وہاں خدا کے تقدیر کا قلم چل رہا تھا، میں نے اس کی آواز سن لی. یہ بخاری شریف ہے، یہ قصہ کہانی گپ شپ نہیں. جو لوگ اس قسم سے معراج کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ کیا گپ شپ لگائی یہ لوگوں، گپ شپ وہ سرور کشور رسالت گپ شپ. میں نے کہا وہ تغزل کے اندر اس واقعے کو نظم میں بیان کیا ہے، وہاں اگر یہ نظم نہ لایا جاتا تو قصیدہ بنتا کیسے؟ آپ عجیب خوش مزاج ہیں. کہتے یہ کیا امام احمد رضا نے لکھا؟ میں نے کہا وہ کتاب نہیں لکھ رہے، وہ قصیدہ لکھ رہے ہیں، اور قصیدے کا طرز یہ ہوتا ہے، آپ استعاروں کا نہ دیکھیں، مفہوم مراد کو دیکھیں. نئی دلہن کی چمک میں کعبہ، سور کے نکھرا نکھر کے سورا. کون سی دلہن؟ کیا دلہا؟ میں نے کہا حضرت صاحب یہ کتاب نہیں لکھی جا رہی ہے، یہ قصیدہ لکھا جا رہا ہے، اور حسن و جمال کے لیے، کمال کے لیے عروج کے استعارے استعمال کیے جا رہے ہیں. تم دلہن میں نہ پھنسو، اس کی جو مفہوم و مراد ہے وہاں جاؤ. اور اگر اتنے خشک مزاج اور دماغ اتنا سناٹے میں آپ کا ہے کہ آپ کو نظم کی لذت نہیں لگتی، تو آپ اس کو چھوڑیے، آپ سیدھا سیدھا متن پڑھیے، آپ کے بات ہی نہیں ہے. تو اب یہ کہنا کہ جناب امام احمد رضا نے کیا لکھ دیا، امام احمد رضا نے اس کو نظم کا رتبہ دیا ہے جو احادیث کے اندر آیا تھا، اس کو گپ شپ کہنا یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کا شعبہ ہی نہیں. یعنی جس کو شاعری سمجھ میں نہ آئے، شاعری کے اندر اگر کوئی کہے کہ میرے محبوب کا چہرہ گلاب کی طرح ہے، تو وہ گلاب کو دیکھتا رہے، ارے خدا کے بندے وہ استعارے ہیں، وہ نرمی شگفتگی چمک خوبصورتی کو تعبیر کیا گیا، اور یہ تعبیرات جس نظم میں ذکر کی جاتی ہے وہ تغزل و قصیدہ ہوتا ہے. آپ چلے ہیں طوفانی کہانی پڑھنے والے اور آپ نظم پڑھ رہے ہیں، تو آپ زاویہ نظر چینج کریں کہ کس مفہوم میں کس چیز کو پڑھ رہے ہیں. اگر سیدھی چیز کو متن اور ٹیکسٹ میں پڑھیں گے تو اس کا اور مزاج ہوگا، اسی حقیقت کو جب غزل تنظم اور قصائد میں لایا جائے گا تو بات وہی ہوگی، لیکن وہ غزلیہ انداز میں، نظم کے انداز میں ہوگی، اور تعبیرات اور تشبیہات میں چھپا کر اس چیز کو بیان کیا جائے گا. لوگ کہیں گے یہ دلہن کہاں تھی، دلہا کہاں تھا، سجا کہاں تھا، تو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ جو فرشتے آئے تو اس کو سجنے سے تعبیر کی گئی، ایسی جو فوج کے فوج فرشتے اترے جو حدیث میں ہیں، تو اس کو نفحات کے اترنے سے تعبیر کی. سرکار دو عالم جنت میں گئے اور تو آپ کے دھوون کا جو پانی تھا وہ جنت کا رغن روغن بنا، تو کہا یہ کہاں سے لے کر آئے، کس نے پینٹ کیا؟ میں نے کہا یہ استعارے ہیں. مطلب یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے وہ عروج عطا فرمایا کہ آج جنت بھی مشتاق ہے، اس کے اس سے عروج پر تو کوئی نہیں گیا. تو حضور کے عروج کو اس رنگ سے، ان معنی سے تعبیر کیا گیا، اور آپ اصل الخلق ہیں، اور آپ کے کمالات کی وجہ سے یہ تمام فضیلتیں لوگوں کو ملی ہیں، خلق کو ملی ہے، تو اس کو استعارے میں اس بات پر ذکر کیا گیا ہے، اور آپ اس کے لفظوں میں پھنسے ہوئے، کلر کہاں تھا، رنگ کہاں تھا، نگار کہاں تھے، بیل بوٹے کہاں تھے، چمن کہاں تھا، تو ان بیل بوٹوں کو اس ترقی سے تعبیر کیا جا رہا ہے. المختصر چھوڑیے، یہاں پر میں بات کو ختم کر رہا ہوں. مسلم شریف اس وقت میرے سامنے ہے، سرکار دو عالم فرماتے ہیں یہ فتنے پر بات کر رہا تھا، آزمائش پر. کہتے ہیں کہ جب میں آیا اور میں نے ابو جہل کے سامنے اپنے معراج کا سفر بیان کیا، یہ مسلم شریف کتاب الایمان میرے سامنے اور حدیث نمبر 336 ہے. سرکار دو عالم فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ اس کے راوی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لما کذبتنی قریش، جب قریش نے میری معراج کا انکار کیا، قمت فی الحجر، حضور فرماتے ہیں میں حطیم میں کھڑا ہوا تھا، حتیم کعبے کے اندر جو حتیم وہاں کھڑا ہوا تھا, تو انہوں نے مجھ سے سوالات کیے کہ آپ نے بیت المقدس کو دیکھا ہے, کیونکہ وہ خود ایک ایک بندہ درجنوں دفعہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں فلسطین جا چکا تھا. انہوں نے ایسے سمجھدار لوگوں کو جمع کیا اور حضور سے علامات پوچھی کہ اگر آپ گئے تو بتاؤ اس کا دروازہ مشرقی طرف ہے مغربی طرف ہے, دروازے میں انٹر ہوتے ہیں تو دروازے کا سائز کیا, یہ ساری باتیں حضور سے پوچھنے لگے تو تاکہ ہم اس کی نشانیاں پوچھیں. تو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, کتاب الایمان کی حدیث نمبر 336. سکا فرماتے ہیں قمت فی الحجر, انہوں نے جب مجھ سے سوال کیا تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اشتباہ ہوا, کیونکہ ایسی ایسی چیز وہ پوچھنے لگے جو پوچھی نہیں جاتی. کہ آپ سے کوئی پوچھا حبیبہ مسجد میں کتنے دن سے نماز پڑھ رہے ہیں, انہوں نے کہا 20 سال سے. کہ پنکھے کتنے لگے ہیں, تو کا پتہ نہیں, تو کوئی سوال ہے. آپ وضو خانے پہ وضو کر کے آئے, نل کے کتنے, آپ نے کہا پتہ نہیں, تو کہا آپ تو گئے نہیں. اب کہا گیا ہوں میں, گنتا تھوڑی تھا. تو اس قسم کے سوالات کسی نے حضور سے کیے تو سرکار فرماتے ہیں فجل اللہ لی بیت المقدس, میں مکہ میں کھڑا تھا اور جب بیت المقدس کے نشانیوں سے متعلق کافروں نے مجھ سے پوچھا, مسلم شریف پڑھ رہا ہوں, تو اللہ نے بیت المقدس کو مجھ پر روشن کر دیا. یہ خواب کی بات نہیں, حدیث شریف فرماتے ہیں فتفقت اخبرکم ان آیاتی وانا انظر الیہ, جو اس کی نشانیاں تھیں میں دیکھ دیکھ کر بیان کر رہا تھا, وہ انا انظر الیہ, میں اس طرف دیکھتا تھا, وہ پوچھتا تھا کھڑکی کیسی ہے, تو میں یوں دیکھتا تھا, کہا تھا کھڑکی ایسی یہ رنگ ایسا. یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے. بات کو اس حدیث مبارکہ پر ختم کرتے ہیں. یہ مسلم شریف کی دوسری حدیث ہے جو 319 کتاب الایمان 319 کی حدیث میں نے پڑھی, اور اس سے پہلے میں نے 336 پڑھی تھی. اب آئیے 319 کے الفاظ یہ کہ سرکار جب 50 نمازیں لے کر آئے اور پھر وہ 5 رہ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسل سے, مسلم شریف میں پوری وضاحت ہے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے 5 کر کر حضور کو فرمایا, قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہن خمس صلوات, حبیب یہ 5 نمازیں ہیں, کل یوم و لیلۃ, رات اور دن میں 5 نمازیں آپ کی امت کے لیے ہیں. فرمایا کہ لکل صلاۃ عشر, ہر نماز کا 10 گنا اجر ہے. فذلک خمس صلاۃ, تو جب 10 ہوں گے تو جب 5 پڑھیں گے تو وہی 50 کے درجے پر پہنچ جائیں گے. تو فرمایا کہ پڑھیں گے وہ 5 اور ثواب وہ 50 کا پائیں گے. اللہ ہمیں کامل توفیق دے. آگے حضور کی نسبت سے اس امت کو جو شرف ملا وہ یہ تھا, حضور نے فرمایا مسلم شریف, اللہ نے مجھ سے یہ کہا کہ حبیب تیری امت کے ساتھ یہ خاص ہے, ومن ہم بحسنت, تیرا کوئی امتی نیکی کے بارے میں صرف سوچے کہ یار آج میں یہ نیکی کا کام کروں گا, کیا نہیں اس نے, آج میں نیکی کا یہ کام کروں گا, نیکی کی نہیں, یہ پہلے کسی امت کو نہیں ملا. یہ معراج کی رات حضور کو تحفہ دیا جا رہا ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم کرے اور ہم شوق عبادت کی طرف آئیں. فرما ومن ہم بحسنت, تیری امت کا ہر وہ بندہ جو صرف نیکی کے کام کو سوچے, فلم یعملھا, اور اس پر عمل ابھی تک نہ کیا ہو, کتبت لہ حسنہ, تو اسے ایک نیکی دے دی جائے گی صرف سوچنے پر. فین عملھا, اگر اس نے جو سوچا تھا ایسا نیک کام کر لیا, تو فرما کتبت لہ عشرن, تو اسے پھر کرنے پر ایک نہیں 10 اجر دیا جائے. کرا تو 10 اجر, نہ کیا صرف سوچا تھا تو ایک اجر. اور فرمایا کہ آگے حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, ومن ہم بسیئۃ, کسی آدمی نے کہا کہ آج تو یہ گناہ میں ضرور کروں گا, معاذ اللہ گناہ یہ کروں گا, اور اللہ فرماتا ہے فمن لم یعملھا, اور اس نے وہ گناہ کیا نہیں, بھول گیا بعد میں نہیں کر سکا, فرما لم تک شیئن, تو میں اس کا کوئی گناہ نہیں لکھوں گا. نیکی کو سوچے گا کرے گا نہیں, لیکن نیکی لکھ دوں گا. گناہ کو سوچے گا کرے گا نہیں, لیکن گناہ نہیں لکھوں گا. اور فرمایا کہ اگر اس نے فائن عاملہ, اور اگر گناہ کر دیا وہاں نیکی کر گیا تو 10 اجر پایا تھا, نیکی نہیں کیا تھا سوچا تھا تو 1 اجر پایا. یہاں گناہ کو سوچا ہے تو لکھا نہیں گیا, اب اگر گناہ کر دیا تو اللہ فرماتا ہے اگر نیکی کر گیا تو 10 اجر تھا. فرما گناہ سوچا کیا نہیں تو کچھ بھی نہیں. فرما فائن عملہ, اگر اس نے وہ گناہ کر دیا, کتبت سیئت واحدہ, تو صرف ایک گناہ لکھا جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے کرم کیا, اور مجھے پانچ نمازیں عطا فرمائی، اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع خاص طور پر للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اللہ رب العالمین عطا فرمایا، اور یہ فرمایا تیری امت میں سے وہ شخص جو خالص توحید پر مر گیا اسے بغیر حساب کے جنت میں ڈال دے گا. اللہ رب العالمین جل والا اس پاک مجدے کی لاج رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، یہ لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو سرکار تحفہ لائے ہیں، ان نمازوں کی ہم پابندی کریں، زبانوں سے ہم شکر کے کلمات ادا کریں. سود کی مذمت حضور نے دیکھی، بے عمل جو لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود بے عمل ہیں ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ عذاب دیکھا، اور جو فقراء اور غریبوں کے ساتھ معاونت کرتے ہیں ان کے لیے اجر دیکھا. تو اللہ اس کی لاج رکھتے ہوئے ہمیں برے کاموں سے بچنے کی اور نیک کاموں کی طرف بڑھنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. ان یادوں کو ہمارے دلوں پر ہمیشہ رکھے تاکہ ہمیں اپنا مرتبہ اور مقام اس نسبت سے پتہ چلے، اور ہم بے نواؤں پر ایسی بارش رحمت ہو رہی ہے تو پھر اللہ رب العالمین کے حضور ہماری نگاہیں شکر جھکی رہیں کہ ہم اس لائق نہیں تھے لیکن تو نے یہ کرم فرمایا. اور یہ جذبہ، یہ تحریک ہمارے لیے عبادت کی طرف، ایمان کی سلامتی کی طرف بڑھے، یہی مقصد ہوتا ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسی کو بیان کیا گیا کہ وہ تو لا مکہ کے مکین ہوئے، سر عرش تحت نشین ہوئے، وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.